أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى آمنت بالله صدق الله
yeah. اہلِ خبر کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود اپنے خطا گدا مانا کے ساتھ مجرموں ناکار ہے گدا پر تیرا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر روزے جمعہ درود شریف پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج 1433 سن ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی آٹھویں شب ہے. دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے عیسائی بھائیوں کے 12 روزہ تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے اور اسی کی ایک کڑی مدنی مذاکرہ بھی ہے. قبل اس کے باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے آئیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، مدنی مذاکرے کے ذریعے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارہ کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغو عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آئے تو پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر ملنے والا ثواب ایصال کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین کل انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مومنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً جملہ شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز خواجہ بہاءالدین نقشبندی، شیخ شہاب الدین سہروردی مجدد الف ثانی، امام غزالی اعلی حضرت، قطب مدینہ صدر الشریعہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام وہ اسلامی بھائی کے جو دعوت اسلامی کے لیے وقف ہیں، یا اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کے لیے وقف ہیں، اور 25 ماہ 12 ماہ کے لیے مدنی قافلوں کے سفر کرنے والے، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلوں میں پابندی سے سفر کرنے والے، ان سب کو ایصال ثواب کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بین الاقوامی تربیتی اجتماع میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی ثواب دے پاؤں گی، ضروری نہیں بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر خامخا اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب.
میں ہند گجرات دھولکا سے محمود اتاری، ہمارو مدنی مقصد چھے મને મારી અને સમસ્ત જગતના માણસોને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો છે. ગીબતના ખિલાફ જંગ જારી રહેશે. ત્યારે બાપાજાન મારો એક સવાલ છે કે તિલાવતના દૌરાન સુબહાન અલ્લાહ કેવું છે, તેનો જવાબ અતા ફરમાવે. અને બીજો મારો એક સવાલ છે કે અમારા ઇલાકામાં એ રિવાજ છે કે જ્યારે મૈયતને ગુસ્લ દે છે ત્યારે મૈયતને ગુસ્લ દઈ દીધા બાદ તેના રિશ્તેદારો અને અડોસ પડોસ વાળા અને મોહલ્લા વાળા આવી અને એના ઉપર થોડું થોડું પાણી નાખે છે, તે પાણી નાખવું કેવું? મૈયત માટે અજિયત નાક છે કે સવાબનો ઝરિયો છે? તે જવાબ ઇનાયત ફરમાવે. અસલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ વબરકાતુહુ.
વઅલૈકુમ અસલામ વરહમતુલ્લાહ વબરકાતુહુ. હાજી મહેમૂદ, એ હાજી મહેમૂદ આપણા ગુજરાત ના છે, ધોળકા. તો એ જયારે ધોળકા હું ગયો તો આપણો ઇજ્તમા હતો ધોળકામાં, તો હાજી મહેમૂદ ના ઘેર ઉતર્યો હતો. બે સવાલો પૂછ્યા છે. પહેલો સવાલ તો તિલાવત માં સુબહાનલ્લાહ કહેવા વિશે છે. સકાતાત પર સુબહાનલ્લાહ કહેના કેસા, અને જ્યાં બહુ કારી રૂકતા, તો એનો મસલો એમ છે કે આમ માણસો જે સુબહાનલ્લાહ કહે છે ને, એમાં બે સુરત હોય છે. એક તો એ કે અવાજ સારો હોય કારી નો તો સુબહાનલ્લાહ કહે છે, અથવા એ કે સુચકો નથી પડતો તો બીજા લોકો સુબહાનલ્લાહ કહે તો એ બી કહી દે સુબહાનલ્લાહ. ત્રીજો શાયદ એમ કે કોઈ મોપેદાર કારી હોય તો એને સારું લગાડવા માટે સુબહાનલ્લાહ કહેતા હોય, એ બી સમજમાં આવે છે. કારણ કે મારી અવાજ સારી નથી તો કન્ફર્મ છે, હું જયારે તિલાવત કરું છું સુબહાનલ્લાહની અવાજો આવે છે, તો એમ મને લાગે છે કે મને સારું લગાડવા માટે કદાચ કહેતા હોય. ખેર, તો સુબહાનલ્લાહ કહેવાના મોકા હોય, અસ્તગફિરુલ્લાહ કહેવાના પણ મોકા હોય છે. તો જે એનો અર્થ સમજતો હોય આયાતનો, તો એના મોકા ઉપર જ સુબહાનલ્લાહ કહેવું જમે છે. જાણે અલ્લાહના અઝાબનો તઝકીરો થાય, અલ્લાહના અઝાબનો, તો આ મોકા ઉપર અઝાબથી પના માંગે. સુબહાનલ્લાહ, તો આ તો પસંદીદગીનો ઇઝહાર છે ને, સુબહાનલ્લાહ. અને દાદ આપવી, તો એમાં સુબહાનલ્લાહ કહેવાનો આ મોકો નથી હોતો. જન્નતનો તઝકીરો હોય તો સુબહાનલ્લાહ કહેવું જમે, એ પણ આયત પૂરી થાય એનું ભાન હોવું જોઈએ. તો હવે અવામને એનું ભાન નથી હોતું કે જ્યારે જહન્નમનો તઝકીરો થાય તો જહન્નમથી પનાહ માંગવી જોઈએ, જન્નતનો ઝિક્ર થાય ત્યારે જન્નતની યાચના કરવી જોઈએ, તો એટલું ભાન નથી હોતું. તો એટલે અવામ, એને આપણે જે છીએ ને, તો આપણને જોઈએ કે આપણે ચૂપચાપ કાન લગાડી ને ધ્યાનથી સાંભળીએ. યાની જબ તિલાવત હો રહી હો તો સુબહાનલ્લાહ કબ કહેના કબ નહીં કહેના યે અવામ કો પતા નહીં હોતા. યે આવાજ ઓર અંદાજ પર સુબહાનલ્લાહ કહેતે હૈ. બલ્કે વો પંજાબ મેં તો યહાં તક દેખા ગયા કે જબ કારી સાહેબ તિલાવત કરતે તો ઉઠ ઉઠ કે લોગ નોટે દે રહે હોતે. યે તો કભી ભી કોઈ ભી જાયઝ નહીં કહેતા હોગા ઇસકો. ઇસલિયે કે કુરાન પાક મેં હુક્મ હૈ, ઓર જબ કુરાન પઢા જાય તો ખામોશ રહો, સુનો, તાકે તુમ પર રહેમ કિયા જાય. તો ફતાવ રઝવિયા શરીફ મેં આલા હઝરત ને યહાં તક લિખા હૈ કે જબ કુરાન પઢા જાય તો જો સુનને કે લિયે હાજિર હુઆ હૈ ઉસ પર ફર્જ હૈ કે કાન લગા કર સુને ધ્યાન સે. જબ ફર્જ કા કોઈ તર્ક કરેગા ઝર ગુનાગાર હોગા, તો ઇસકો ધક્કા મારા, ઇસકો ઉઠાયા, ઉસકો બુલાયા, ઇધર દેખા ઉધર દેખા, તો ફિર તવજ્જો હટ સકતી હૈ. બલ્કે કામ કરને કી ભી તિલાવત કે દૌરાન કિસી કિસ્મ કા કામ કરને કી ઇજાઝત નહીં હૈ. યહાં તક કે જબ તિલાવત કે દૌરાન સરકાર નામદાર સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલયહી વસલ્લમ કા નામે નામી આયે મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ, કુરાન મેં જબ આતા હૈ ના મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ, તો અબ અંગૂઠે ભી ચૂમને કી ઇજાઝત નહીં હૈ, સુને ખાલી ચૂપચાપ. તો જબ જન્નત કા તઝકિરા હો તો જન્નત કા સવાલ કરે તિલાવત મેં. જબ જન્નત કા તઝકિરા આયે ના આયતો મેં, તો જન્નત કા સવાલ કરે અલ્લાહ તઆલા સે. જબ જહન્નમ કા તઝકિરા આયે તો જહન્નમ સે પનાહ માંગે. તો હમારે યહાં તો ક્યા વો ઉર્દુ મેં ગડબડ કર દેતે, તવજ્જો નહીં હોતી. યા અલ્લાહ મેં સખ્ત ગુનાગાર હું, જહન્નમ કે લાયક હું, અલ્લાહુમ્મા આમીન કોમ કે મુંહ સે નિકલ જાતા હૈ. આમીન તો મોર લગા દીને કે વાકઈ એસા એસા હી હો, તો બિલકુલ ઉલટ મામલા હો ગયા. તો جب یہ کہ اردو میں اردو دانوں کا ہوش نہیں ہوتا تو وہ تلاوت میں عربی آتی نہیں، پھر قرآن دانی یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. قرآن سمجھنے والے تو اب مزاروں میں چلے گئے یا کہیں کہیں غاروں میں چھپے ہوں گے، یا بہرحال یہ کہ جو علماء ہوتے ہیں اس میں بھی ہر عالم قرآن کی تہ تک نہیں پہنچتا، اس کے مفاہیم بہت ہیں، اس کی تفسیر ایک الگ ہی مطلب وہ باب ہے جس کو ہر عالم اس کی یعنی کہ گہرائی کو پا نہیں سکتا، تو اس پہ تفسیر میں بھی اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے، اس کے بہت شرائط ہیں. خیر جو قرآن سمجھتا ہو تو وہ بے شک وہ اس کو پتا ہے کہاں سبحان اللہ کہنا ہے کہاں اللہ اکبر کہنا ہے. ہم عوام کو چونکہ معنی ہی نہیں پتا ہوتے تو ہمارے لیے عافیت اسی میں ہے کہ ہم تلاوت جب ہو رہی ہو تو چپ چاپ سنیں، کان لگا کر، کان لگا اور سننا تو علماء پہ بھی فرض ہے جبکہ وہ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. پھر اس کے ضمنی اور بھی مسائل ہیں، تو ورنہ یہ کہ وہ سبحان اللہ کہنا یا معاذ اللہ کہنا جہنم کے عذاب کے موقع پر، تو یہ جو سمجھتا ہے تو اس کے لیے کہنا وہ سننے کے منافی نہیں ہے، بلکہ غور سے سننا سن رہا جبھی تو اس نے معاذ اللہ کہا کہ اس کو پتا ہے کہ یہاں عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہیں نعمت کے تذکرے پر اللہ کی حمد بیان کر دی الحمدللہ، یا جو بھی حصہ اس نے آیت کا وقف کیا وہاں بولے گا، بیچ بیچ میں نہیں، بیچ میں تو کان لگا کے سنے جائے. عوام جو سبحان اللہ بولتے ہیں خالی آواز پر، قاری صاحب کے اتار چڑھاؤ پر بولتے ہیں، قاری صاحب کی آواز پر بولتے ہیں، چاہے قاری صاحب کو تجوید کا قاعدہ نہ آتا ہو، ہو قاری صاحب، یہ عام طور پہ قاری صاحب بولتے ہیں جس کی آواز اچھی ہوتی ہے، جو تھوڑا بہت قرآن جانتا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ قاری صاحب خوش الحان ضرور ہے، درست خوان نہیں ہے، صحیح پڑھنا نہیں آتا. قاری صاحب ہوتے قاری صاحب کہلاتے ہیں، مطلب اپنے بولتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ قاری صاحب، میں نے ایسے دیکھے قاری کہ جہاں مد نہیں ہے وہاں بہت لمبا چوڑا مد کھینچتے چلے جاتے، جہاں مد ہے وہاں جمپ لگا کے دوسرے لفظ پر پہنچ جاتے. یہ وہ جانتا ہے کہ جو قراءت یا تھوڑی بہت تجوید جانتا ہے نا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے قاری صاحب بالکل چلا رکھی ہے قاری صاحب نے، وہ اندھے میں کانا راجا، یہ کانے راجا لگے ہوئے ہیں، اندھے سبحان اللہ کی داد دیے جا رہے ہیں اور نوٹے لے لے کر پہنچ رہے ہیں. کوئی ناراض نہ ہو جائے کہ لوٹے لے کر پہنچنے والے اندھا بول دیا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے تلاوت کے دوران اس طرح نوٹے جا جا کے دینا کہ وہ قرآن سننے کے لیے حاضر ہوئے، تو اب ان کو یہ فیل کرنے کی اجازت نہیں، چپ چاپ سنیں. یہ قاری صاحبان کو بھی چاہیے جو صدر صاحبان ہوتے ہیں، بعضوں کا تو پتہ نہیں، علماء تو نہیں ہوتے ہوں گے وہ ایسی محفلوں میں، ورنہ وہ تو ٹوکیں. تو اب یہ کہ وہ عالم لگتا ہے اور تو وہ الگ بات ہے، آپ کو لگتا ہوگا، عالم ہوتا تو وہ ٹوکتا، عالم کو اتنا تو پتا ہوگا کہ قرآن کریم سنا جاتا تو نوٹیں نہیں چلائی جاتی. تو اس میں یہ کہ قاری صاحبان کو چاہیے، اب جو میرے سن رہے ہوں گے دنیا بھر میں مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اب تک ہوا، اس کی توبہ کر لیں اور آئندہ کوئی چلائے جہاں چلانے کا رواج اور جناب کی قراءت کا موقع ہے، جو اناؤنسنگ کرتے ہیں کمپیئرنگ، کمپیئرنگ بولتے ہیں آج کل، پہلے اناؤنسنگ بولتے تھے اب کمپیئرنگ، پتہ نہیں آگے کیا بولیں گے، تو جو کمپیئرر ہوتے ہیں تو کمپیئرر کو چاہیے کہ وہ پہلے سے وضاحت کر دیں کہ تلاوت کو سننا جو ہے وہ جو حاضر ہوئے سننے کے لیے تو فرض عین ہے، تو سب سنیں، اس میں کوئی بھی کچھ پیسے دینے کے لیے نہ اٹھے. اور قاری صاحب شاید ناراض ہو جائیں، اور قاری صاحب وہ خوش کرنے کے لیے اگر یہ کہہ دیں کہ جو پیسے آپ کو دینے ہو نا وہ ابھی سے نیت کر لیں، ابھی جب قاری صاحب فارغ ہو جائے نا تب آپ قاری صاحب کو پیش کر دینا موقع کی مناسبت سے کہنے مہرج ہے.
بھائی اس طرح لینا جائز ہوگا قاری صاحب کا قرآن پڑھنے پر؟
قاری صاحب اگر قرآن اس لیے پڑھتے ہیں قراءت پیسوں کے لیے تو ان کا یہ پیسے لینا حرام، اور دینے والے کا بھی حرام، اس لیے کہ طاعت پر اجرت حرام ہے، یہ عبادت ہے تلاوت، تو اس لیے وہ قاری صاحب جو ہے وہ پیسوں کے لیے نہ پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں. اب اگر یہ نہ صراحت ہے نہ دلالت ہے، نہ مطلب ہے کہ پہلے سے کوئی فکس کیا ہے، نہ وہ انڈرسٹوڈ ہے، کچھ بھی نہیں، اب کسی نے قاری صاحب کے وہ سر پہ سونے کی اینٹ رکھ دی قراءت ہونے کے بعد، تو کوئی عرض نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر جائز کام جس کی شریعت میں منع نہیں ہے وہ مسجد میں ہی ہونا چاہیے، مسجد آباد. یہ جامعہ بنانے میں یہ ہماری نیت تھی، کہ مسجد آباد ہوگی، کہ طلبہ نماز پڑھیں گے یہاں، مسجد بھری بھری رہے گی. تو بھری مسجد کو تو آباد کرنے کے تو فضائل بھی ہے نا، بلکہ قرآن میں بھی ہے نا، ایمان والے ہی مسجد کو آباد کرتے ہیں. اب اس سے مراد بے شک نماز ہو، لیکن یہ کہ دیگر، یعنی کہ پہلے کے دور میں تو میں کئی بار عرض کر چکا ہوں گا کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ لوگ حد میں ضرورت روزی کما لیتے تھے، جب ان کو ہرس نہیں ہوتی تھی، بینکیں نہیں تھی ان دنوں، ہرس بھی نہیں ہوتی تھی جن لوگوں کو، تو ایک تعداد ہوتی تھی ایسوں کی کہ حد میں ضرورت کمائی کرنے کے بعد مسجد میں آ جاتے تھے. اس وقت مسجد بھرو تحریک نہیں چلتی تھی، مسجد بھری رہتی تھی. اب تحریک چلانی پڑ رہی ہے، وہ بھی صرف نماز کے حوالے سے کہ مسجد نہ کے نماز پڑھو. تو اس لیے وہ سب کام مسجد میں. لیکن مدنی چینل والے ان کو نہ دیں یہ مشورہ میں اس لیے نہیں دوں گا کہ کئی جگہ مسجدیں اویلیبل نہیں ہیں، مسجدیں اویلیبل نہیں ہیں. اگر مسجدیں ہیں تو مسجد میں وہ دروازے جلدی بند ہو جاتے ہیں، مدنی مشورہ کر نہیں سکتے. کئی ممالک میں تو بالکل مدنی مشورہ کرنا ہی چھپ کر ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے یہ کام کو پسند ہی نہیں کرتے. ہاں تو اس لیے جہاں جہاں ممکن ہو وہ مسجد ہی میں مدنی مشورہ کریں. پارٹیوں کے بنگلوں میں عمدہ کمروں میں مدنی مشورے ہوتے ہیں، خوبصورت صوفے سجے بھی ہوتے ہیں، یہ میں دیکھتا رہتا ہوں مدنی چینل پر. اب میں دل ہی جلا سکتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، میری دعوت اسلامی تو کاش سادگی کے ساتھ چلی ہوتی، لیکن ظاہر ہے اکیلا نہیں ہوں، کیا کر سکتا ہوں. ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. اب سامنے سادگی کوئی کر بھی لیتا تو گھر میں ان کے کبھی بھول کر چلے یا تو جو چھپا سکتے ہیں چیزیں چھپاتے ہیں، پھر بھی پتا چل جاتا ہے کہ کیا کیا ترکیبیں ہوتی ہیں. بہت بری حالت ہے. اللہ ہم کو حقیقت میں یہ شعر دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب نمائش نمائش نمائش، ہر چیز میں نمائش. افسوس، کاش وہ دل کی سجاوٹ ہو جائے. ہر چیز کی سجاوٹ ہے، دل گندا پڑا ہمارا، دل کی سجاوٹ کوئی نہیں، دھلائی بھی نہیں ہوتی دل کی.
لوگوں میں رہنا، لوگ آتے جاتے ہیں، اب گھر میں کیا مطلب، اب دل میں کون آتا ہے؟ لوگ گھروں میں آتے ہیں نا، کمروں میں آتے ہیں، ڈرائنگ روم میں آتے ہیں، اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے. تو جب معاشرے میں رہنا ہے، آپ کی ایک اپنی ایک سادگی کی ایک سوچ ہے، ایک اپنا ایک مزاج ہے، لیکن دنیا میں رہنا ہے بابا، دنیا کا ایک اپنا ایک نظام ہے، دنیا کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. بالکل اس طرح کٹ کٹا کر اور سارا مطلب کہ وہ دل ہی دھوتا رہے گا، وہ گھر میں کی ترکیب مطلب عجیب و غریب رہے، کیا کرے؟
دل کی بستی جو ہے نا، یہ اللہ کی یاد سے آباد ہوتی ہے، اور اللہ کی یاد سے، تلاوت سے، خوف خدا سے، عشق مصطفیٰ سے دل آباد ہوتا ہے. چھوٹا سا منہ میرا اور بات بڑی سی ہے، کب آپ میرے دل کی بستی کو بساؤ گے؟ چھوٹا سا منہ میرا پر بات بڑی سی ہے، پر بات بڑی سی ہے، کب آپ میرے دل کی بستی کو بساؤ گے؟ کب آپ میرے دل کی بستی کو بساؤ گے؟
بابا دیکھیے، اگر پیسہ نہیں ہے نا تو چلو ٹھیک ہے، نئی سجاوٹ. اب ایک شخص کے بعد بابا پیسہ ہے اور آپ اس کو سمجھائیں کہ سادگی کر رہی ہے سب، اتنا جو ویل ڈیکوریٹڈ گھر تم سمجھاتے ہو نہیں کرو، وہ پیسہ کہاں لے کے جائے گا؟ وہ
دیکھیے، میں سجاوٹ کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں بس وہ نیتوں کا متلاشی ہوں. سجاوٹ جائز اشیاء سے مباح ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے سونے کا شو پیس بھی لگا دیا وہ بھی جائز تو ہے، مباح ہے، جبکہ اس میں وہ کوئی مورتی نہ ہو، جاندار کی تصویر نہ ہو. تو اب یہ کہ یہ جو سجاوٹیں کرتے ہیں، خدا جانے ان کی نیتیں کیا ہیں. اگر فخر و تفاخر کی نیت ہے پھر تو ناجائز ہو جائے گا، ورنہ پھر مباح رہے گا. اب یہ کہ یہ سجانا واجب تو نہیں ہے جو ہم سجاتے ہیں. ہم اپنی نیت کیا ہے سجانے کی, نیت تلاش کرو نا یار, لاؤ نہ کہیں سے یار. اگر نیتیں اچھی نہیں بنتی تو پھر یہ سجاوٹ کا قیامت کا حساب اپنے کھاتے میں کیوں اپنے جمع کرے یار. ایک سے ایک سجاوٹ, اتنی سجاوٹ, اتنی سجاوٹ, یعنی میں کہوں کہ لاکھوں روپے کے کارپیٹ بچھا دیتے تو شاید چل جائے گی. نہیں
بچتا ہے, لاکھوں لاکھ روپے کے کارپیٹ بچھتے ہیں, لاکھوں لاکھ روپے کے فانوس جس کو جھومر بولتے ہیں وہ لگتے ہیں, لاکھوں لاکھ روپے کے اب شوپیس آتے ہیں وہ بھی بچتے ہیں, ایک کرسٹل کی چیزیں بس جو بھی ہے فرنیچر تو اب ہزاروں میں تو غریبوں کا فرنیچر آتا ہوگا, ایک نارمل فرنیچر بھی شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت لاکھوں روپے میں ہی بنتا ہو. مگر باپا اس وقت آپ مدنی مذاکرہ جو فرما رہے ہیں, آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے شادی کے موقع پہ کے حوالے سے بھی چند مدنی پھول دیے, آج سجاوٹ گھر بار کے حوالے سے, اور یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو فیضان مدینہ میں یہ بھی گھر بار رکھتے ہیں اور جو اس وقت گھر پر ہیں وہ بھی گھر بار والے لوگ ہیں. ایک گھر کی زندگی اور ایک گھر کے معمول کے متعلق آپ ایک مدنی پھولوں کا گلدستہ اس وقت آگے بڑھا رہے ہیں, اور یہ بھی میں مانتا ہوں کہ اس سے اسلامی بہنیں بھی آپ مراد لے دیتے ہوں گے, لیکن ڈائریکٹ اسلامی بہنوں سے آپ جب بات کریں گے تو وہ تھوڑی سی مطلب ایسا مجھے لگتا ہے کہ چوکنا ہو کر دیکھیں گی, کیونکہ عموماً شادی بیاہ کے معاملات ہوں یا یہ گھر کی سجاوٹ اور بناوٹ اور اس طرح کے معاملات ہوں, اس میں میرا اپنا مطلب کہ اندازہ یہ ہے, ہو سکتا ہے غلطی ہو, کہ اس میں مردوں کا انٹرفیئر کم اور عورتوں کا انٹرفیئر زیادہ ہوتا ہے, اور ایک تعداد ایسی ہے کہ کیونکہ بازار کا جو حال ہم سنتے ہیں بابا کہ مرد کم ہیں عورتیں زیادہ ہیں, یہ پیسے دے دیتے ہیں یہ جا کر خریداری کر کر آ جاتی ہیں, اب تو کریڈٹ کارڈ دے دیے اور وہ جو بھی پرچیزنگ کرنی ہو مرد پیمنٹ کرتا رہتا ہے, تو یہ ساری ترکیب جو آج کل معاشرے میں بنی ہوئی ہے, اگر یہ طبقہ سادگی کی طرف آ جائے اور یہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ مطلب دنیا میں یوں ہو جیسے کہ ایک مسافر رہا کرتا ہے, اور اس طرح کے مدنی پھولوں اگر نصیب ہو جائیں اور اس کا اپنا تعاون آ جائے, اس کے مطالبے ختم ہو جائیں, تو اتنی زیادہ ایسا لگتا ہے کہ مرد کی شاید شاید واللہ عالم مرد کی شاید اتنی طلب نہیں ہوگی گھر کی سجاوٹ اور بناوٹ کے متعلق جتنی عورتوں کی ہوا کرتی ہوگی. اس معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
یہ آپ کی بات بجا ہے کہ جو ڈرائنگ روم یا رکھتے ہیں ڈرائنگ روم میں جو بھی سجاوٹ نے ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں, باقی گھر میں گابے بھرے ہوتے ہیں.
اب دو ہو گئے پاپا, اب دو ہو گئے تین بلکہ شاید مجھے یاد پڑتا ہے, ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے. ایک تو ہو کیا الگ سے کامن ایک ٹی وی لانچ جس میں ایک ایسے نارملی رشتے دار وغیرہ فیملی ممبر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, ایک جنرل سٹنگ روم ہوگا کہ جس میں ایک بہت ہی جو زیادہ پیسے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے, ایک بہت ہی وی آئی پی کر کے کوئی ڈرائنگ روم ہوگا جس میں واقعی کوئی وی آئی پی اور بہت ہی خاص مہمان آ کر بیٹھتے ہوں گے, جیسے مطبخ کچن دو ہو گئے اس وقت موجودہ دور میں جو اچھے جو بڑے گھر کہلاتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ڈرٹی کچن, میلا کچن ڈرٹی, ٹھیک ہے میلا کچن جس کو پکتا ہے, اور ایک ہے صرف کچن جو بالکل بنا بنایا ہے, کچن بنا ہوا ہے پورے کا پورا مگر وہاں پکانے کی اجازت نہیں ہے, بورڈ نہیں لگا ہوا پکانا منع ہے مگر وہاں پکایا پکایا نہیں جائے گا, وہ بس مہمانوں کے لیے دیکھنے دکھانے کے لیے کہ یہ مطبخ ہے یہ کچن ہے, اور یہ باقاعدہ مطلب بالکل صاف ستھرا, اور ایک اندر میں ہوگا جہاں پکتا ہوگا, اس کو ڈرٹی کچن بولتے ہیں. تو اب جب مطبخ دو ہو گئے تو ڈرائنگ روم کتنے ہوں گے, بیٹنگ بیٹھنے کے مکتب کتنے ہوں گے, یہ سب ہے نظام. اب ایسے حالات میں آپ جو مدنی ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اس فوڈ کلچر میں آپ نے پیٹ کا کفل مدینہ بھی دیا ہی اور لینے والوں نے لیا بھی ہے, تو امید ہے کہ ان مدنی پھولوں سے بھی بہت سارے اسلامی بھائیوں کو فائدہ ہوگا, کم از کم گھر میں ذہن بنانے کا فائدہ ہوگا, اور اس سے سب سے بڑھ کر جو میری نزدیک فائدہ وہ بچت کا بہت ہی فائدہ ہوگا کہ لاکھوں لاکھ لاکھوں لاکھ کروڑا کروڑ روپے یہ اس پر لگتے ہیں, اور جس کو زیادہ پیسہ ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ لوکل پرچیزنگ نہیں کرتا, وہ امپورٹ کرتا ہے, اس کا کنٹینر آتا ہے, باتھ روم کا کنٹینر آتا ہے تو ڈرائنگ روم کا کنٹینر آتا ہے تو فلاں سے فولڈنگ فرنیچر آتے ہیں, سب آتے ہیں, سب آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ آتا ہے فکسڈ فرنیچر جو چیز آتی ہیں, تو اگر اللہ کرے یہ سادگی کے مدنی پھول اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سج جائیں اور ہماری زندگی صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں اگر سادگی اختیار کر لے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. تو اب کیا کہتے ہو بابا ایسے دور میں؟
جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ. ٹراول میں بہت تجربہ ہے, ٹراولنگ میں کہ جب مال زیادہ ہوتا ہے کسٹمر بہت پریشان کرتے ہیں عام طور پہ، وہ کھولیں گے وہ چیک کریں گے یہ کیا ہے وہ کیا، پنچاتے کریں گے، آپ کی سیلیں کھولیں گے، اس کے پیکٹ کھولیں گے اور بہت تنگ کرتے ہیں. بعض اوقات کچھ ان کو شک پڑتا نا کہ اندر کچھ ہے تو نہیں، بہت ستاتے ہیں. جیسا ملک کہیں رفنس زیادہ ہے کہیں کم ہے تو وہ بارہ لے کے وہ تنگ کرتے ہیں. جس کا مال زیادہ ہے پھر یہ وہ ہوائی جہاز سے واپسی میں جو انہوں نے جو لگیج کروایا تھا وہ لگیج کا انتظار کرنا پڑتا، وہ آئے گا آئے گا آئے گا، وہ دیر تک ڈھونڈتے رہو اور ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. جس کے بعد ایک بریف کیس ہے ہلکا پھلکا، وہ آیا اور گیا ختم، چھوٹا سا بیگ ہے گیا آیا. لیکن ایسا ہوتا نہیں عام طور پہ، وہ لگیج ہوتا ہے ساتھ میں. تو جس کے پاس مال زیادہ اس کے پاس وبال زیادہ، یہ ٹریولنگ میں بھی ہم نے تجربہ کیا ہوا ہے. تو اسی طرح دنیا میں بھی جس کے پاس مال زیادہ اس کا وبال زیادہ، پیسے زیادہ ہیں تو دنیا میں بھی پریشانیاں، ڈاکوؤں کی چٹھیاں آتی ہیں، بچوں کے اغوا کرنے کی دھمکیاں، کر بھی جاتے ہیں خود سیٹ صاحب کو بےچارے کو اٹھا جاتے ہیں ڈاکو لوگ. تو دنیا میں یہ پریشانیاں، پھر لوگ حسد کرتے ہیں مال والوں سے اور طرح طرح کے مسائل. پھر مختلف ہمارے یہاں تو باقاعدہ جو بدماشوں کے ٹولے بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان سے بھتا لیتے ہیں، مہانا یا اس طرح بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کو بولتے ہیں اتنا دے دو، ہم کو فون آتا ہے نہیں تو یہ تو یہ تو دینا پڑتا ہے، نہیں دیں گے تو جائیں گے گا. غریب ہوں جو فٹ پاتھ پر سویا ہوا ہے اس کو کوئی جگا کر بولے گا نہیں گئے تو بھی مہانا اتنے دینا، تو وہ تو بولے گا یار وہ تو پیر کو بھی کھانا نہیں ملا تھا، آج بھی بھوکا سویا ہے، کچھ تمہارے پاس ہو تو کھلا دو میرے پاس، باقی یہ میلے کچلے کپڑے ہیں چاہیے تو لے لو. تو وہ بھی نہ کٹوا کے ڈاکو بھی چلا جائے گا، اس کو کام پکڑ لیا ٹائم خراب کیا. تو مال والا جس طرح دنیا میں بھی وبال تلے ہوتا ہے بےچارا، پھر ہم جیسوں کی بولیاں بھی سنتا رہتا ہے، تو آخرت میں بھی مال والا جو ہے نا وہ آزمائش میں ہوگا. آخرت میں یوں آزمائش ہوگی کہ مال جس کا حرام کا ہوگا اس کو سزا سنا دی جائے گی، اس کا حساب نہیں ہوگا. جس کا حرام کا ہوگا اور حلال کاموں میں صرف کیا ہوگا اس کو بھی سزا، جس کا مال حلال کا ہوگا حرام کاموں میں صرف کیا ہوگا خرچ کیا ہوگا اس کو بھی سزا، اور جس نے حلال کمایا ہوگا اور حلال کاموں میں خرچ کیا ہوگا اس کو روکا جائے گا. پھر حساب دو کہ کس طرح کمایا، کیسے کیسے خرچ کیا، کیا 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 نہیں کیا، یہ سب اس کو گویا سوال جواب ہوں گے. اب جب یہ سارے جوابات دے لے گا، یعنی یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس کے کمانے میں تم نے نماز میں کبھی جماعت اس کی وجہ سے تو نہیں چھوڑی، تو اس میں بھی ایک کلیئر ہو جائے گا کہ میں نے اس کی وجہ سے بھی نہیں چھوڑی نماز، میں نے پابندی سے نمازیں بھی پڑھی ہیں اور سولڈ مال ہے میرا حلال سب ثابت ہو گیا. تو پھر بھی اس کو روکا ہے، ٹھہرو ٹھہرو ابھی جتنا تمہیں مال دیا نا ایک ایک لقمے کا اب وہ شکر ادا کرو. تو حلال مال میں بھی اتنا وبال ہے ان مانو کر، اتنے مسائل ہیں قیامت کے، وہ جن کا مال ایسا نہیں ہے، یعنی اب یہ جو بھی مال والے تو خود غور کر لیں کہ ان کا مال کیسا ہے. ڈرٹی کچن تو وہ پھر کیا ہو، کچن اونلی کچن، وہ نمائشی کچن. تو یہ جو دو دو مطبخ بناتے ہیں کچن بناتے ہیں، ہماری اصطلاح مطبخ ہے میم کے بعد توا، یہ عربی ہے تو مدارس میں جامعہ اپنے مطبخ بولتے ہیں، فیضان مدینہ کا مطبخ. تو اس طرح یہ کہ اور ڈرائنگ روم، تو اس کی بھی الگ الگ اقسام مختلف کائنڈز، یا اس کی کیا کہنا چاہیے کہ وہ اس کے درجات. تو اب اس میں پھر الگ 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 فرنیچر، فرنیچر بھی ایک سے ایک، لاکھوں لاکھ روپے اس پہ لگائے جاتے ہیں اور طرح طرح کے، ان کا قیامت کا حساب کیوں لگایا تھا؟ اگر حلال کا پیسہ بھی ہے کیوں لگایا تھا؟ کیا جواب لوگوں میں واہ واہ اس لیے تو پھر تو ہلاکت ہے. کیا مطلب نیت کیا اس میں، میرے کو بھی سوچکا نہیں پڑتا نیت کیا.
باپا نیت نہیں ہے تو پھر بھی تو بغیر نیت کے کوئی بنانا ہے، جیسا اگر کسی نے ایسے چار مطبخ بنا دیے، چار کچن بنا دیے، مرضی ہے اس کی، بڑی جگہ ہے اس کا اپنا گھر ہے، چار ریسٹورینٹ ڈائنگ روم الگ سے بنا دیے، کوئی بھی نہیں بیٹھتا، برسوں گزر کے کوئی بھی نہیں آیا، تو ناجائز تو نہیں ہے نا بابا اگر اس نے اپنے پیسے سے کیا ہے نا.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزرے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, تو ایک قبا نما, پہلے بناتے ہوں گے گنبد نما مکان, تو گنبد نما کوئی خوبصورت سا مکان بنا ہوا تھا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا, دیکھا, اور صحابہ کرام سے پوچھا کسی سے کہ کس کا ہے, پھر وہ تشریف لے آئے. اب جس کا مکان تھا وہ جب حاضر ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی, وہ گھوم کے آیا, پھر سلام کرے, پھر سلام کرے, توجہ نہیں فرماتے تھے, تو اس کے پیروں طرح زمین نکل گئی کہ کیا مجھ سے ناراض ہو گئے. صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے, سرکار مجھ سے ناراض معلوم ہو رہے ہیں. فرمایا اور کچھ تو پتا نہیں, وہ ہم گزرے تھے مکان سے گزرے تھے تمہارے, تو صرف اتنا پوچھا تھا کس کا ہے. وہ صحابی سمجھ گئے کہ میرا مکان سرکار کو پسند نہیں آیا, تو وہ تو گئے اور پورا اس کو ملیا میٹ کر دیا, زمین دوست کر دیا, توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا. پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میں اس کو بالکل میں نے توڑ پھوڑ ڈالا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ پورے جملے یاد نہیں ہے, اسی طرح کے ہر تعمیر اس کے کرنے والے پر وبال ہے, اس طرح کا کچھ ارشاد فرمایا. اب یہ کہ جتنی بھی تعمیرات کی جا رہی ہے, یعنی کہ جو قیامت کے دن حساب نہیں ہے, اس میں ایک یہ ہے کہ جس کا حساب نہیں ہوگا کہ ایک سوراخ کی طرح مکان, سوراخ کی مثال ہے کہ ایک سوراخ جو بندے کو سر چھپانے کے لیے کافی ہو, اور اسی طرح کوئی غذا کی کیفیت ہے کہ بہت ہی سادہ سی غذا جو اس کے پیٹ کو مطلب جس کی کمر سیدھی کر سکے یا پیٹ اس کو اس کا بھر سکے. اسی طرح دو تین چیزوں کو یہ فرمایا کہ ان میں حساب نہیں ہے قیامت کے روز. باقی ہم جو یہ عالی شان پلازے لے کے بیٹھے نا, بڑی بڑی عمارتیں, مکانات, وسیع کمرے, اگرچہ جائز ہیں, قیامت کے روز حساب. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالی شان مکان کو نہیں پسند فرماتے تھے, وہ ابھی حدیث پاک سے ہم نے سنا کہ اس کا مکان دیکھ کر ناپسند فرمایا, اور صحابی نے پھر وہ صحابی تھے, سرکار کی ناراضی ان کو بالکل گوارا نہیں تھی, چاہے ماں چھوٹے, باپ چھوٹے, کنبا چھوٹے, گھر لوٹے, دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھوٹے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو انہوں نے وہ مکان ہی پورا توڑ پھوڑ ڈال ختم کر دیا. ہم تو خالی باتوں کے عاشقان رسول ہیں, انہوں تو کیا کیا کر رکھا ہے, اس لیے وہ اپنی جگہ پر جائز ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم جو بغیر کسی اچھی نیت کے جو یہ بنا کر رکھا ہے, اب خالی اچھی نیت ہم سمجھیں گے اچھی نیت ہے, یہ ضروری نہیں ہے, وہ اچھی نیت کرنے کا موقع مان لو کہ ہو اچھی نیت. میں نے یہ پیالہ میں رکھتا رہتا ہوں, جیسے پیالہ رکھا ہے تاکہ اسلامی بھائیوں کو, مدنی چینل والوں کو یہ ذہن بنتا رہے کہ مٹی کا پیالہ رکھنا چاہیے, لیکن یہ مدنی چینل والوں کا بھی ذہن نہیں ہے, یہ دیتے نہیں ہے میرا پیالہ, میں رکھتا رہتا ہوں, کبھی تو ذہن بنی جائے گا کہ باپا شاید کسی مقصد کے لیے پیالہ رکھتے ہیں, ابھی دے دیا پھر بھول جائیں گے, خلاص میں رکھتا رہوں گا انشاءاللہ, یہ بھی رکھتا رہتا ہوں, دیتے نہیں ہے میں, یہ اس کے مدنی چینل کی تشہیر ہوتی رہے, مدنی بیگ کی تشہیر ہوتی رہے, کوئی رکھے کہ نہیں رکھے, ایک ذہن بنتا رہے کہ یہ دعوت اسلامی ہے, یہ دعوت اسلامی ہے, پیالہ اپنے کرتے رہتے, کیا کر رہے نہیں بےچارے کرتے. تو یہاں دکھانے کے لیے پیالہ رکھنا, یہ نہیں, پیالہ رکھے جاتے ہیں دکھانے کے لیے, ہمارے یہاں چینل میں پیتے ہیں پیالے پہ, لیکن الحمدللہ میرا معمول گھر میں بھی پیالوں کا ہے, مکتب میں بھی پیالوں کا ہے, یعنی کہ گلاس میں بھی پی لیتا ہوں, جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, عام معمول میرا پیالوں کا ہے, پیالہ اور مٹی کے برتن میں کھانے کا الحمدللہ معمول ہے میرا, صرف نمائش نہیں ہے الحمدللہ, ثم الحمدللہ, ورنہ عموماً نمائش ہے. کافی سارے بھائیوں کے یہ پیالے ہوتے نہیں ہیں, بس وہ مدنی چینل پر پیالے رکھے جاتے ہیں ہمارے. انما الاعمال بالنیات, رکھنے میں حرج نہیں اگر ریا کی نیت نہیں ہے, تو ریا کی کیا مطلب, وہ مدنی چینل والے رکھتے ہیں, وہ اگلا تو اپنا لاتا نہیں ہے, یہ تو میرا ہے, باپا کا ہے, ذاتی ہے الحمدللہ. پارہ 26 سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 20, وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلہ دیا جائے گا، سزا اس کی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور سزا اس کی کے حکم عدولی کرتے تھے. اس کی تفسیر حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزان العرفان مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کے صفحہ نمبر 927 پر یوں کرتے ہیں، یعنی بعض حصوں کی، یعنی لذت و عیش جو تمہیں پانا تھا وہ سب دنیا میں تم نے ختم کر دیا، اب تمہارے لیے آخرت میں کچھ بھی باقی نہ رہا. اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ طیبات، یعنی قرآن کریم میں جو الفاظ ہے نا اذھبتم طیباتکم، طیبات سے قوائے جسمانیہ اور جوانی مراد ہے، اور مانا یہ ہے کہ تم نے اپنی جوانی اور اپنی قوتوں کو دنیا کے اندر کفر و معصیت میں خرچ کر دیا. معصیت میں نے نافرمانی. اور مزید ایک حصہ آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالی نے دنیاوی لذات اختیار کرنے پر کفار کو توبیخ فرمائی، یعنی زجر فرمایا، ڈانٹا ان کو. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے لذات دنیویہ، یعنی دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار فرمائی. بخاری و مسلم کی حدیث میں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے کبھی جو کی روٹی بھی دو روز برابر نہ کھائی. یہ بھی حدیث میں کہ پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا دولت سرائے اقدس میں آگ نہ جلتی تھی، چند کھجوریں اور پانی پر گزر کی جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش و راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے کھانا تو دیکھو جو کی روٹی بے چنا آٹا، روٹی بھی موٹی وہ بھی شکمبر، روز نہ کھانا. صلی اللہ علیہ وسلم قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی. قبضے میں جس کے ساری خدائی اس کا بچھونا ایک چٹائی نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود دھو لینا ہاتھ کے بستر پر سو لینا سادہ سادہ نیک طبیعت صلی اللہ علیہ وسلم. کاش ہم بھی ان اشعار کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈھال لیں, ہمارا بھی سب سادہ سادہ ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ان تمام تر مدنی پھولوں پر عمل کرنے کا جذبہ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں ملا کرتا ہے. سارے مدنی قافلے میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو ایک ایسا سادہ اور خوبصورت اور بعض اوقات ایسا سنت و بھرا انداز ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں کافی کچھ سمجھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ہم چونکہ ہماری جو انداز زندگی ہے وہ ان تمام تر معاملات سے بالکل دور ہے, یہ ساری باتیں سنتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات عجیب سا لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا, ہاؤ کین از اٹ پاسبل. لیکن دنیا میں رہنے والے اس انداز سے رہ بھی رہے ہیں, نظر بھی آتے ہیں بعض اوقات, اور بس سوچ بننے کی بات ہے. تو جس طرح دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سوچ بنا رہا ہے, مدنی قافلوں میں بھی سوچ بنتی ہے, مدنی چینل دیکھتے رہیں تو سوچ بنتی ہے. جیسا بھی امیر علیہ سنت نے مٹی کے پیالے اور مٹی کی پلیٹ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں مٹی کے پیالے اور مٹی کے برتن آ سکتے ہیں, اگر ہم چاہیں تو آ سکتے ہیں. کیونکہ جہاں بعض ممالک میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو بعض ذمہ داران اپنے ساتھ مٹی کے پیالے مٹی کے برتن بھی اپنے ساتھ ہی سفر کر, جب اتنا سارا بیگ بھرا ہوا ہے تو ایک مٹی کا پیالہ مٹی کا برتن بھی اگر آ جائے تو کیا عجب. اور عموماً جو ٹریولنگ کرتے ہیں نا, ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر آپ اپنے بیگ کے اوپر اسٹیکر لگوا لیں, جیسے کہ ایئرپورٹ وغیرہ پر فریجل کا اسٹیکر لگ جائے تو وہ آٹومیٹیکلی یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سامان اس بیگ کے اندر ٹوٹنے والی چیز موجود ہے. لوگ شیشے کی چیزیں اور شوپیس بھی تو اپنے لگیج میں ڈالتے ہیں اور خیر و سلامتی کے ساتھ نکل ہی آتے ہیں, کیونکہ وہ خاص کاؤنٹر پہ کہہ دیتے کہ اس پر فریجل کا آپ وہ اسٹیکر لگا دیں. تو جب اسٹیکر لگ جاتا ہے تو جو لوڈر ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر ٹوٹنے والی چیز ہے, تو وہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنے کی یہ ایئرپورٹ کا اہتمام اس طرح کا انتظام ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ یہ سفر کر سکتے ہیں, لیکن کہیں جاتے تو کہتے ہمارے یہاں یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے گھر میں جو اتنے 100 قسم کی چیزیں ہیں کہ یا کیا سب یہیں سے خریدی ہیں, تو نہیں یہ فلاں فلاں ملک سے آئی ہے, فلاں فلاں ملک سے آئی ہے, یہ فلاں فلاں ملک سے آیا ہے. یہ استامی بہنوں کا بھی یہی ہے کہ اس ملک سے یہ سوٹ آیا ہے, یہ وہاں سے وہاں پرنٹ والا سوٹ آیا ہے, وہاں سے یہاں یہ جیولری آ گئی ہے, ادھر سے یوں آ گئے. تو اپنے سامان کی چیزیں, بلکہ جو بیمار ہوتا ہے ہم اپنے ملک میں دوائی نہیں ملتی تو دنیا کے کسی ملک کو دوائیاں بھی منگوا لیتا ہے, امپورٹ ہو جاتی دوائیاں, پیسنجر لے آتے ہیں, کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. تو جب ہم ساری دنیا میں کوشش کریں, جو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی بالخصوص جو سن رہے ہیں, ہم کوشش کریں تو یہ انداز جو امیر علیہ سنت کا ہمیں مدنی چینل کے ذریعے ملتا ہے, ظاہر ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے امیر سنت کا ایک انداز ہی مل رہا ہے. اور یہ انداز کیا ہے, ایک سادگی کا انداز ہے, ایک ترغیب ہے, اور اس کو ہم اپنے لیے اختیار کرنے کا اگر سبب بنائیں گے, ذریعہ بنائیں گے اور سوچ بنائیں گے تو ہر چیز پاسبلٹی میں آتی ہے. تو تو آپ چاہیں تو بہت سی چیزیں آپ اپنے یہاں اہتمام کر سکتے ہیں، دسترخوان اور اس طرح کا جو بھی معاملہ امیر اہل سنت کا آپ مدنی چینل پہ دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، مدنی چینل پہ تاثرات آتے ہیں، ایس ایم ایس آتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں بہت پسند ہے، ہمیں بہت سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ کرے کہ یہ پسند آنے والی چیزیں، سیکھنے والی چیزیں، اچھے لگنے والی چیزیں ہمارے گھروں میں نافذ ہو جائیں، رائج ہو جائیں. اب اس میں یہ کہ ہم خود اپنا ذہن بنائیں. آپ اگر بیٹھیں گے اس طرح اس انداز سے اور یہ ترکیبیں بنائیں گے جس میں ثواب بھی ہے، گناہ سے بچنے کی کئی صورتیں بھی موجود ہوتی ہیں، اگر ہم گھر میں انداز بنائیں گے تو ہمیں دیکھ دیکھ کر گھر کے اندر انداز بنتا چلا جائے گا. اور امید ہے کہ یہ ساری معاملات جو امیر علیہ سنت ہمیں بارہا مدنی چینل پر فرماتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں اور خود دیکھیں کہ یہ ایک ایسا انداز ہے کہ جو غریب اور امیر سب کے لیے اس میں عمل کرنے کا ایک طریقہ موجود ہے. یعنی کوئی ایسا انداز نہیں ہے کہ غریب بولے کہ نہیں بھائی یہ تو بہت مشکل ہے، میں کیسے اس پر عمل کروں گا.
میری الحمدللہ عادت ہے کہ جب نگران شورا کے گھر جاتا ہوں میں بیٹے کے گھر پہ جاتا ہوں. عام طور پر دو جگہ پہ جاتا ہوں، وہ گیرج ٹو گیرج، وہ ترکیب ہے ہماری حفاظتی امور کی. تو مٹی کے برتن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے مٹی کے برتن ساتھ. میں دنیا کے دوسرے ملک بھی جاتا ہوں جب، تو وہاں بھی کبھی کبھی دعوت پر اور ترکیب بنتی ہے، میرے ہمارے برتن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مٹی کے، اور اس میں ہم زائد لے جاتے ہیں. تو ایک دو اسلامی بھائیوں کو دو تین اسلامی اور بھی کام آ جاتے ہیں. بعض وقت گھر والا بھی نکالتا ہے، پرانا سرانا کوئی رکھا ہوا لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نکالا ہوا ہے. مگر میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ کہیں شادی کی دعوت میں مٹی کے برتن وہ لے کر بیٹھ جائیں اور لوگ ہنسے آپ پر. اس کی بھی یہ بھی نہیں ہے ٹھیک، مناسب نہیں کہ لوگ مذاق اڑائیں. جہاں جہاں اپنی چلتی ہو جہاں، تو نگران شورا کا میرا مذاق کون اڑائے گا، بیٹے کا کون مذاق اڑائے گا. یا جہاں بھی میں جاتا ہوں وہاں بھی تو میری ترکیب ہے. آپ کی جہاں ترکیب ہو وہاں کی بات، بس جب گھر میں ہی مٹی کے برتن میں کھانے والے مدنی انعام پر عمل نہیں تو باہر کیا لے جاؤ گے. تو نہ واجب ایسا کرنا، اسٹیل کے برتن میں کھانا کوئی گناہ بھی نہیں ہے. میں بھی کھا لیتا ہوں کبھی، ایسا بھی موقع ہوتا ہے، گلاس میں پانی بھی پی لیتا ہوں. جس پہلے عرض کیا، ایک کوشش ہوتی ہے میری، مطلب خواہش ہوتی ہے اور معمول یہ ہے مٹی کے برتنوں کے استعمال کا. جب میری چائے بھی آئی تو مٹی کے برتن میں آئی نا، پہلے جو پیا تھا میں نے پانی پیا تھا. یہ دو دو پیالے اس مٹی کے میرے پاس موجود ہیں یہاں رکھے ہوئے.
نیت کریں، کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل مدد ہوگی، وہ ہے نا جذبہ رہنمائی کرتا ہے.
ہمارے نگران شورا بھی باہر ممالک میں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں بھی چند ممالک میں گئے تو ہر جگہ اپنے یہاں سے لیے گئے مٹی کے برتن لیے لیے پھر رہے تھے. وہی ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.